زمانہ بلندتر صلوات. سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. ایک اور سورہ فاتحہ کی آپ سب سے التماس کروں گی. اس امام بارگاہ شاہ محفل خراسان کے جو خدمتگار ہیں, جو خدمت کرتے رہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان تمام خدمتگاروں کی نیت کر کے خدا ان کو اجر و ثواب عطا کرے, معصومین کا قرب عطا کرے. ایک مرتبہ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ سے, الحمد کی تلاوت کر کے ثواب محفل شاہ خراسان کے جتنے خدمتگار تھے پروردگار ان کو ہم ہدیا کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, باري الخلائق أجمعين, فاطر السماوات والأرضين, والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے, اس خالق و مالک کے لیے ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. اور ہم اس رب ذوالجلال کے شکر سے اپنے ذکر کی ابتدا کریں گے. معبود, تیرا شکر ہے کہ تو نے فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور تو نے ہمیں اس ایام عزا میں اس اہم ترین عزائے حسینی کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ فرش عزا ہم سب کے لیے, جہاں جہاں مجلس کا فرش عزا بچتا ہے, یہ فرش عزا ہم سب کے لیے درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ حسین کی وہ یونیورسٹی, وہ درسگاہ ہے جو حسین نے اس لیے ہمیں عطا کی کہ ہم جو کچھ ممبر سے سنیں, بیان کرنے والا بھی جو بیان کرے, سب سے پہلے ان باتوں کو جو آل محمد نے بیان کی اپنے کردار میں شامل کرے, اور سننے والے بھی جب آل محمد کے احکامات کو سنیں تو ان نیکیوں کو اپنے کردار میں شامل کرنے کی کوشش کریں, اور جو برائیاں ان کو وجود سے دور کرنے کی کوشش کریں. آج مجلس کی ابتدا میں ایک تصحیح کرنا چاہوں گی, کچھ مس کنسپشن ہوا ہے. کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے مراجین کا پیغام بیان کیا تھا, اور جب میں نے مراجین کا پیغام آپ تک پہنچایا تھا تو میں نے احتیاط کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھا تھا. میں نے اس پیغام کو بیان کرنے سے پہلے ساری وضاحتیں پیش کی تھی, کلا کہ میں جس میں آپ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اور آپ لوگ خود گواہ ہیں, کہ میں نے اس کو ایز اے بریکنگ نیوز نہیں آپ کو دے دیا تھا. میں نے اس کو سمجھایا تھا آپ کے سامنے کہ مجتہدین کا پیغام جو ہوتا ہے وہ نصیحت کا درجہ رکھتا ہے, فتویٰ نہیں ہے, یہ بھی میں نے کہا تھا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مراجعین کا جو یہ پیغام ہے یہ ایک تاکید ہے کہ ہم عاشور سے اربعین تک دعائے فرج پڑھیں. میں نے جب یہ بیان کیا تھا تو میں نے مراجعین کی لسٹ اس لیے بتائی تھی احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے, ایسا نہ ہو کہ جن مراجعین کا حکم نہیں آیا ہے, پیغام نہیں آیا, لوگ جب زبان در زبان پہنچائیں تو کہتے ہیں تمام مراجعین. نہیں, میں نے بہت احتیاط سے نام لے کے پھر ان کے نام بتایا کہ ان مراجعین نے یہ کہا ہے. مگر کل آدھی رات تک میرے موبائل پہ مستقل ایس ایم ایس بجتے رہے اور پورے شہر کراچی میں میرے نام سے یہ ایس ایم ایس اسپریڈ ہوتا رہا, لوگ کی فون کالز آتی رہی. کیا تھا وہ میسج, کیا کر کے ایس ایم ایس کیا جاتا رہا؟ خراسان میں ذاکرہ شمع حسن نے یہ پڑھا ہے کہ یہ سال غیبت امام کے اختتام کا سال ہو سکتا ہے, یعنی اس سال امام کی غیبت ختم ہو سکتی ہے. شدید مجھے دلی تکلیف پہنچائی, مجھے دلی صدمہ ہوا اس بات کا. 23-24 سال سے امام کی خدمت کر رہی ہوں, کبھی ایسا بیڈ ایکسپیرینس مجھے نہیں ہوا تھا. غلط بات, مجھ جیسے طالب علم کا نام تو چلے استعمال کیے ہی, مراجعین کا نام لکھا اور کہا کہ یہ ساز ذاکرہ شمع حسن نے خراسان سے یہ کہا ہے. کچھ میسجز نے تھا کہ خراسان میں ذاکرہ نے, دونوں میرے پاس آئے اور یہ کہا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ امام کی غیبت کے اختتام کا سال ہو سکتا ہے. میں نے کب کہا تھا ایسا؟ میں نے کب کہا تھا؟ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے, میدان قیامت میں گواہی مانگی ہو آپ دیں گے. آپ سوچیے کس نے اجازت دی تھی کہ میرا نام استعمال کر کے مراجعین کا نام لے کر اور ایک غلط بات کو سپریڈ کیا جائے. یعنی اس شخص نے چاہا, جس نادان مومنہ نے یہ کوشش کی, جس نے بھی کیا, اس نے چاہا ثواب کمانا لیکن شرعاً گناہ کیا ہے. گناہ میں دلی تکلیف پہنچی مجھے, اور آپ نے مراجعین کا نام استعمال کیا غلط بات کے لیے. میں اس پیغام کو پھر دوہرا رہی ہوں مگر ایک تاکید پھر کر دوں, میں نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ میرے نام کو استعمال. ہم خدمت گار امام ہیں, میں چاہتی ہوں یہ چھوٹی سی عبادت میں انجام دے رہی ہوں یہ خلوص نیت سے, میں اپنی نیت کو خالص ترین کرنا چاہتی ہوں کہ خلوص نیت سے یہ عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تاکہ میں جب قبر میں جاؤں تو یہ عبادت میرے لیے شفاعت کا سبب بن جائے. اور میں نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ میرا نام استعمال کر کے اس مجلس کی احادیث اور روایت جو میں پڑھتی ہوں اس کو بھی لکھ کے ایس ایم ایس کرے. نہیں, جو بھی ایسا کرے گا, اب یہ خبر جہاں جہاں تک ایس ایم ایس سے پہنچی, ڈھیروں ایس ایم ایس تھے, لوگ مجھے فون کال کر کے پوچھ رہے ہیں جو مجھے جانتے ہیں اور پتہ ہے کہ اس طرح کے جملے میں نہیں بیان کر سکتی. میں اگر روایت بھی پڑھتی ہوں تو کتاب کا ریفرنس بتاتی ہوں, قرآن کی آیت پڑھتی ہوں تو آیت کا نمبر بتاتی ہوں. اور یہ کہتی ہوں نا کہ ذاکرہ شمع حسن نے ممبر خراسان سے یہ کہا ہے کہ یہ سال غیبت امام کے اختتام کا سال ہو سکتا ہے. غلط ترین کی کام کیا جس نے بھی یہ کیا, بس یہ دعا کروں گی خدا اس کو ہدایت دے. اور دوبارہ مراجعین کے پیغام کو مختصر ترین جملوں میں آپ کے سامنے دہرا دوں اور اپنی مجلس کے موضوع پہ آؤں. مراجعین کا پیغام یہ ہے کہ اس سال کو تاجیل امام کی دعا کا سال قرار دیا جائے. یہی جملہ میں نے کل کہا تھا, یہی جملہ میں آج دہرا رہی ہوں کہ تاجیل امام کی دعا تو ہم ہمیشہ سے مانگ رہے ہیں, مگر جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کل بھی دی تھی کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جب آتا ہے یہ سال مزدوروں کا ہے, ٹیچروں کا ہے, یہ فلاں سال معذور لوگ ہیں, تو کیوں دیتے ہیں اقوام متحدہ والے؟ کہ تاکہ لوگ فوکس کریں اس کو, اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. اسی لیے اب پھر دور آ رہی ہوں اس کو, تاکہ جس چیز کی سمجھ میں نہیں آ سکا تو خدا را تصحیح کر لیجئے اور میرے نام سے کوئی چیز آگے ایسے مس مت کیجئے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو شرن اس کا ذمہ دار ہوگا اور گنہگار ہوگا. مراجعین کا پیغام یہ ہے کہ اس سال کو تاجیل امام کی دعا کا سال قرار دیا جائے اور خصوصیت کے ساتھ عاشور سے اربعین تک دعائے فرج کو 40 دن پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. یہ پیغام تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ظہور امام کی دعا کریں. بس جس کی سمجھ میں آ گیا تھا الحمدللہ کل, اور جس کو اب تک نہ سمجھ آیا تھا میں نے اپنی حجت تمام کی, اور اس دعا کے ساتھ کہ جنہوں نے بھی نادانی میں غلطی کی خدا ان کی ہدایت فرمائے, باوز بلند صلوات پڑھ دی. ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے محبت اہل بیت اور بہشت, اور ہمارے روز مجلس کی ابتدا میں معرفت الہی کے لیے سورہ الحمد سے استفادہ کرتے ہیں کہ خدا نے کس طرح خود کو پہچنوایا, اور جب خدا نے سورہ الحمد میں خود کو پہچنوا دیا تو پھر پروردگار عالم نے ہماری ذمہ داریوں کی شناخت کروائی. جب خدا نے سورہ الحمد نے کہا میں عالمین کا پالنے والا ہوں, رب العالمین ہوں, پھر کہا میں رحمان الرحیم ہوں, ٹھیک ہے, پھر کہا میں مالک روز جزا ہوں, مالک یوم الدین, میں روز جزا کا مالک ہوں, حساب و کتاب کے مرحلے پہ آنا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. اور پھر پروردگار عالم نے کہا جب مجھے پہچان لیا ہے تو اب میری عبادت کے یہ عبد بن جاؤ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہاں ہم نماز معبود, ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور کل کی مجلس میں تذکرہ ہوا خدا نے ہم سب مسلمانوں کو کہنا سکھایا مانگو نماز میں اهدنا الصراط المستقيم. خدا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا صراط مستقیم آل محمد ہے. اب اگلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, خدایا ان کے راستے پہ چلانا جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی. اس ایک سورے میں اللہ نے دین کے عقائد سمجھا دیے. ہمارے اصول دین میں کیا ہے؟ پانچ چیزیں ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اس ایک سورے میں اللہ نے پانچوں چیزیں سمجھا دی. تین آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے توحید سمجھائی, عالمین کا پالنے والا ہوں, رحمان و رحیم ہوں, اپنی توحید سمجھائی. پھر جب کہا مالک یوم الدین حساب لوں گا, عدل سمجھا دیا, میں عادل ہوں, تمہارے ہر ہر عمل کا حساب لوں گا. پھر جب کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت کرو, اس سے مدد مانگو, تو کون ہے جو ہمیں بتائے کہ اللہ کی عبدیت کیا ہے؟ میں اور آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ رسول نے سمجھایا تھا کہ عبدیت کیا ہے, اور رسول نے بتایا تھا کہ کس کو وسیلہ بنا کے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ نے پھر عدل بتا کے نبوت سمجھا دی, اور پھر کہا اہدنا صراط المستقیم, صراط مستقیم پر ثابت رہنے کی دعا مانگو. اور آج کی جو آیت بیان کروں, خدا نے امامت سمجھا دی. اور کل کی جب آیت بیان کروں گی انشاءاللہ, تو آپ کو قیامت ہے ایک ہی سورے میں اللہ نے اصول دین سمجھا دیے. اور آج جو آئے تھے صراط الذین انعمت علیہم, خدایا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ان کی راہ پہ چلانا. خدا نے کس پہ نعمتیں نازل کی؟ غدیر خم کا میدان بتا رہا ہے کہ جب رسول اسلام اپنا آخری حج انجام دے کر پلٹ رہے ہیں, اور اپنی پوری ذمہ داری کو رسول ادا کر چکے, کار رسالت انجام دے چکے, اب جب جناب رسالت ماں پلٹ رہے ہیں حج کر کے, غدیر خم کے مقام پر رک گئے, جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس آنے کا انتظار کیا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے وہاں تک پہنچنے کا انتظار کیا, اور جب سب جمع ہو گئے, جناب رسالت ماں نے پالان شتر کا ممبر بنا کر علی کو کھڑا کر کے, ہاتھ کو بلند کر کے علی کے یہ پیغام دیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یعنی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی تیسری آیت نازل ہوئی, اور وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. آپ نے دیکھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. اب اللہ نے اپنے نظام کو مکمل پیش کر دیا دنیا کے سامنے. 1,24,000 انبیاء کے ذریعے میں نے دین پہنچا دیا, اور جب آخری نبی نے دین پہنچا دیا تو اب دین کی حفاظت کون کرے گا؟ ان ولایت کے حامل افراد کا تعارف کروا دیا, علی ابن ابی طالب کا تعارف کروا دیا. اور اسی دن خدا نے آیت نازل کر دی کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا, آج میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. تو خدا یہی سکھا رہا ہے سورہ الحمد میں, دعا مانگو کہ خدا ان کے راستے پہ چلانا جن پر اتمام نعمت کیا, یعنی اہل بیت کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. اور میں اور آپ سورہ شورا کی 23 آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے قل اسألکم, اے میرے حبیب کہہ دو اپنی امت سے کیا کہہ دو, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا, اے رسول کہہ دو اپنی امت سے تمہاری رسالت کا اجر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہارے اہل بیت سے مودت اختیار کی جائے. اور میں اور آپ پہلی محرم سے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے جان رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے محمد کے اہل بیت میں کہ اللہ نے کسی نبی سے نہ کہا کہ تمہاری رسالت کی جزا یہ کہ تمہارے اہل بیت سے محبت کی جائے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ سے یہ کہا کہ تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تمہارے اہل بیت سے محبت کی جائے. تو ایسا کیا ہے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت میں؟ روز آنا اس فرش اعضا پہ ہم اہل بیت کی ایک فضیلت سے آگاہ ہوتے جا رہے ہیں, معرفت حاصل کرتے جا رہے ہیں. آج بھی ایک فضیلت آل محمد آپ کے سامنے پیش کروں, اور ایسی فضیلت جو خدا نے سوائے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کے کسی کو نہیں دی. وہ اہل بیت کیا ہے, وہ صفت کیا ہے؟ اللہ نے محمد و آل محمد کو نور سے خلق کیا ہے. یہ وہ فضیلت ہے جو خدا نے سوائے ان 14 معصومین کے اور کسی کو عطا نہیں کی. نور سے خلق ہوئے ہیں. اور کیسے خلق ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ میں امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ساتھ میں امام کتاب ہے مناقب اہل بیت, اس کی پہلی جلد میں روایت ہے. اور ساتھ میں امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور خاص سے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. دیکھیں یہی بات رسول نے بھی بیان کی اپنی زندگی میں, کیا کہہ کے؟ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے خلق کیا. وانا وعلی من نور واحد, اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. تو جو بات رسول کہہ گئے تھے وہی بات ساتھ میں امام بھی دہرا رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے. جو بات پہلے محمد نے کہی وہی بات آخر محمد تک امام دہرائیں گے. تو ساتھ میں امام بیان کر رہے ہیں اللہ نے اپنے نور خاص سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو خلق کیا, اور جب اس نور کے دو حصے کیے تو آدھے حصے سے مولائے کائنات کے نور کو خلق کیا. نور محمد سے نور فاطمہ زہرا کی تخلیق ہوئی, اور پھر نور فاطمہ اور نور علی مل گئے تو 11 اماموں کی تخلیق ہوئی. تو ساتویں امام کہتے ہیں ہم نور آل محمد سے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا, یہ زیارت وارثہ ہمیں چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے. امام کے جملے جو ہم دہراتے ہیں تو ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامختی ولا رحامل متاہرا. ہم کیا کہتے ہیں کہ معبود ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام کے نور کو تو نے پاک و پاکیزہ صلب اور ارحام میں رکھا. یہ اسی نور ہونے کی گواہی دے رہا. اشہد انک کنت نورن, مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو پاک و پاکیزہ صلب اور ارحام میں رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں دلیل پیش کیجئے, ہم سے تو ہر بات کی دلیل قرآن سے مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مانگنے دیجئے, اس لیے کہ ہم وارث قرآن کے ماننے والے ہیں. اور خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یا ائمہ معصومین نور سے خلق ہوئے. کہاں بیان کیا؟ 27 سپارہ سورہ تغابن, اور سورہ تغابن کی 8 آیت. اور اس 8 آیت میں رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. جب اس آیت سے سورہ تغابن کی 8 آیت سے متعلق سوال کیا ہمارے 5 امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, پانچویں امام سے سوال کیا گیا, مولا یہ آیت اتنی تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ونور الذی انزلنا, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. تو فرزند رسول وہ نور کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ حکم دے رہا قرآن میں اس پر ایمان لاؤ؟ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اس نور سے مراد وہ نور ہم اہل بیت علیہ السلام کا نور ہے, وہ ہم اہل بیت محمد کا نور ہے. پھر اس کا تذکرہ خدا قرآن میں کر رہا ہے کہ اہل بیت محمد پر ایمان لاؤ کیونکہ خدا نے انہیں نور سے خلق کیا ہے. اور پھر پانچویں امام کہتے ہیں یہ نور آل محمد ہی ہے جو قیامت تک رہے گا, اور پھر میدان قیامت میں پھر بہشت میں مومن اس نور کے سائے میں خدا کی نعمتوں سے مستفید ہوئے. مولا نے اگلا جملہ کیا کہا, خدا کی قسم یہ نور آل محمد ہے کہ اس نور کی روشنی سے خدا مومنین کے دل منور کر دیتا ہے. تو اب معصوم کی حدیث بتا رہی ہے, قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو نور سے خلق کیا, اور یہ ایسی فضیلت ہے سوائے ہمارے نبی کے اور ان کی آل کے خدا نے کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں دی. اچھا یہ نور کب سے ہے؟ رسول نے تو کہا تھا نا اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق. کتنا پہلے, کب سے؟ تو رسول نے اپنی زندگی میں بیان کر دیا. کیسے بیان کیا؟ ایک مرتبہ جناب رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جناب رسالت ماب کے پاس اول العزم فرشتے آئے. کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، چاروں اول العزم ملائکہ ہیں. جناب رسالت ماب کے پاس آئے اور آتے تھے نبی اللہ کے پاس، کبھی سلام کرنے آ رہے ہیں، کبھی سوال پوچھنے آ رہے ہیں، کبھی خدا کا پیغام پہنچانے آ رہے ہیں. اب جب آئے تو رسول نے سوال کر لیا جبرائیل سے، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جناب جبرائیل سردار الملائکہ ہیں، کہتے اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، ہاں مگر اتنا جانتا ہوں عرش پر ایک تارہ ہے، ستارہ جو طلوع ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے اور پھر 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، یعنی طلوع ہوا 30,000 سال تک، پھر چلا گیا، پھر طلوع ہوا، پھر 30,000 سال کا گیپ رہتا ہے. کہا میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور سننے والے اور لکھنے والے اور میں تو بہت محتاط ہوں، یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کے سال کے برابر، یہ آخرت کے سال ہیں، عرش کے سال ہیں، کہ جس کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے میدان قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور وہ یہاں کے سال نہیں، یہ آخرت کے سال ہیں. تو خدا رہا خدا رہا، کبھی کیلکولیشن کرنے نہ بیٹھ جائے گا، ہاں اتنے، پھر ایس ایم ایس پاس ہو جائے کہ یہ بیان کہتے ہیں 1,000 سال پہلے. خدا رہا خدا رہا، یہ فرش ازا ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. سمجھیے عظمت اہل بیت. کہ اللہ کے رسول میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، آسمان پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. رسول نے میکائیل سے پوچھا، میکائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بھی نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، ہاں یہ جانتا ہوں عرش پہ ایک تارہ ایسا ہے جو طلوع ہوتا ہے اور پھر 60,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 60,000 مرتبہ دیکھا ہے. رسول نے پوچھا کس سے؟ اسرائیل سے. اسرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اللہ کے رسول میں بھی نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، ہاں عرش پہ ایک تارہ طلوع ہوتا ہے 90,000 سال کے بعد، اور پھر وہ ستارہ جب دوبارہ آتا ہے پھر 90,000 سال کا کہتا ہے، میں نے اس تارے کو 90,000 سال مرتبہ دیکھا ہے، 90,000 مرتبہ. ملک الموت سے پوچھا، اسرافیل سے، بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بھی نہیں جانتا، ہاں عرش پہ ایک ستارہ ہے جو 1,20,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس کو 1,20,000 مرتبہ دیکھا ہے. جب چاروں ملک نہ بتا سکے کہ ان کی عمر کیا ہے، بس ایک مرتبہ رسول مسکرائے، اور اس وقت مولا رسول اسلام کے پاس مولا کائنات تشریف لائے. جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے، رسول کے پہلو میں بیٹھے، ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے کہا، سامنے چاروں اول العزم ملائکہ بیٹھے ہیں، رسول نے مسکرا کے کہا علی ذرا اپنی پیشانی سے امامے کو تو بلند کرنا، ادھر مولا کائنات نے. آپ نے دیکھا جیسے ہی رسول اسلام نے کہا مولا کائنات سے ذرا اپنی پیشانی سے امامے کو بلند کرنا، ادھر مولا نے پیشانی سے امامے کو بلند کیا، وہ نور طلوع ہوا، چاروں اول العزم ملائکہ پکار اٹھے اللہ کے رسول یہ وہی نور ہے جو ہم عرش پہ طلوع ہوتے ستارے کی شکل میں دیکھتے تھے. تو واقعا محمد والے محمد نور سے خلق ہوئے ہیں، اور اسی لیے پروردگار عالم نے چونکہ یہ فضیلت عطا کی ہے ان کو، اس لیے خدا نے قرآن میں مجھے اور آپ ہم سب کو حکم دیا کہ اگر رسول کی رسالت کا اجر یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو. اور خدا حسین کی اس فرش ازا کے صدقے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری محبت مودت کی منزل پر آ جائے، کہ ہم مولا کے کردار کی پیروی کرنے لگیں. اور جو اہل بیت کی مودت نہ کرے، جو گناہوں میں مبتلا ہوتا رہے، تو میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ بیان کر رہی ہوں پہلی محرم سے، کہ جو اہل بیت کے کردار کی پیروی نہ کرے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے، تو خدا نے کیا کیا عذاب بیان کیے. اور کل کی مجلس میں ہم اس منزل تک پہنچے تھے کہ جب خدا نے سابقین اصحاب یمین کی نعمتیں بتا دی بہشت میں، اصحاب شمال جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کے عذاب کو بتا دیا، پھر خدا نے ان جہنمیوں کی وہ بڑے بڑے گناہ بتا دیے، اور پھر پروردگار عالم نے کہنا شروع کیا، خدا نے سمجھانا شروع کیا قیامت تک کے انسانوں کو. خدا اب دلیلیں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، خدا پالنے والا ہے، اور وہ پالنے والی ماں کی طرح مخلوقات کو سمجھا رہا ہے, دلیلیں دے کے سمجھا رہا ہے. حالانکہ اسے دلیل دے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ حکم دے دے تو عمل کرنا ہے. مگر اس کی محبت ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, وہ پالنے والا ہے کہ ہمیں قرآن میں دلیلوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے. اور میں نے کل چار دلیلیں جو خدا نے پیش کی سورہ واقعہ میں, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آج باقی کی تین دلیلیں, پانچویں, چھٹی اور ساتویں دلیل آپ کے سامنے پیش کروں. کل خدا نے کیا کہا تھا, وہ لوگ جو عقیدہ آخرت کو نہیں مان رہے, جہنمیوں نے یہی کہا تھا نا کہ ایک تو دنیا میں مست و مغرور تھے, گناہ کبیرہ پہ اصرار کرتے تھے, اور تیسرا گناہ کہ روز قیامت کو جھٹلاتے تھے کہ ہم جو مر جاتے ہیں, مٹی ہو جاتے ہیں, ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو کل کے مجلس میں میں نے بیان کیا کہ خدا نے پہلی دلیل دی, نحنو خلقناکم ام نحن الخالقون, تم خود سے پیدا ہو گئے یا ہم نے خلق کیا ہے. پہلی دلیل خدا نے دی. پھر خدا نے دوسری دلیل دی, افرأیتم النار التی تورون انتم. خدا کہتا ہے افرأیتم النار التی, افرأیتم تم نونا, خدا کہتا ہے جو نطفہ ہے اسے تم خود خلق ہو گئے ہو, انتم تخلقون ام نحن الخالقون, ہم نے تمہیں خلق کیا, تم خود بخود خلق ہو گئے, قطع نجس سے انسان کو بنا دیا. دوسری دلیل دی. تیسری دلیل خدا نے دی, نحن قدرنا بینکم الموت ونحن بمزبوقین, ہم نے تمہارے درمیان موت کو رکھا. کون ہے جو موت کو پلٹا دے, کس میں اتنی طاقت ہے؟ یہ خدا نے تیسری دلیل پیش کی. اور کل کی مجلس میں میں نے چوتھی دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی. خدا کہتا ہے الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون, ہم ایک کے بعد دوسرے کو لے آتے ہیں. ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور پیدا بھی ہو رہے ہیں. خدا کا تارخانہ قدرت ہے, موت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, خدا پیدا بھی کر رہا ہے. یعنی ہم نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آتے ہیں, نہ دنیا سے جاتے اپنی مرضی سے ہیں. تو جب آنا اپنی مرضی سے نہیں, جانا اپنی مرضی سے نہیں, تو یہ درمیان کا عرصہ خدا کی مرضی سے کیوں نہیں گزارتے, جبکہ ایک ایک عمل کا جا کے حساب دینا ہے. کل کی مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے, 61 آیت, 61 نمبر کی آیت تک پہنچے تھے. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 62 سے 62 آیت سے 73 آیت تک کا خلاصہ پیش کروں گی. 62 سے 73 تک پروردگار عالم نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى, جب تم نے اس جہان کو جان لیا, اس دنیا کو جان لیا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو پھر اس جہان کو کیوں نہیں مانتے ہو جو خدا یہ جہان خلق کر سکتا ہے؟ انسان ہے, درخت ہے, چنند ہے, پرند ہے, زندگی ہے, موت ہے, دلیل دے رہا خدا. تو جب میں یہ خلق کر سکتا ہوں تو پھر تم آخرت کی دنیا کو کیوں نہیں مانتے, میں اسے کیوں نہیں خلق کر سکتا؟ جب یہ خدا نے کہا, اب خدا نے پانچویں دلیل پیش کی. اور پانچویں دلیل کیا ہے؟ پروردگار عالم آیت نمبر 63 میں ارشاد فرما رہا ہے, 63 آیت کا نمبر, افرأیتم ما تحرثون, کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم زمین میں کیا چیز کاشت کرتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اسے ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ لفظوں کا فرق دیکھیے گا, عربی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی, ترجمہ دیکھ کیا ہے. دا کہتا ہے کہ زمین میں تم کاشت کرتے ہو, کاشت کا لفظ استعمال کیا, عربی میں تحرسون, کہ تم جو کاشت کرتے ہو زمین میں, تم نے کبھی غور کیا؟ آج کا مومن تو کیا کہے گا, مولا غور کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ دیں گے نا اللہ کے سامنے, ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھیں گے, ٹیلی فون پہ گھنٹوں غیبتیں کریں گے, ہر کام کر لیں گے, بازار جائیں گے شاپنگ کرنے تو گھنٹوں لگا دیں گے, ہر چیز کا ٹائم ہے ہمارے پاس. نہیں ٹائم ہے تو نہ خدا کے پیغام کو, خدا کے کلام کو سمجھنے کا. یہ قرآن فقط رسول خدا کے لیے نہیں آیا تھا, یہ قرآن قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے آیا تھا. اور کلام کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے پیغام بھیجا ہے. ہم کسی کو خط بھیجیں اور وہ خط پڑھے بغیر اٹھا کے رکھ دے, ہم جواب کے منتظر ہیں اور اس نے خط پڑھا ہی نہیں, ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ سوچیے ذرا. یہ خدا نے کلام بھیجا تھا ہمارے لیے کہ میں تم کو پیغام دے رہا ہوں, پڑھو, سمجھ میں نہ آئے تو آل محمد موجود ہیں, یہ سمجھا دیں گے. رسول قرآن اور اہل بیت دیکھے گا نا, پڑھو تو میرا کلام, سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں نے نور بھیج دیا ہے آل محمد کا, وہ تمہیں سمجھائیں گے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے آیت نمبر 63 میں, افرأیتم ما تحرثون, غور کرو جو تم کاشت کرتے ہو, انتم تزرعون ام نحن الزارعون, اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگانا اور کاشت کرنا کیا فرق ہے؟ کاشت کہتے ہیں جب زمین پہ ہل چلایا جائے, ٹریکٹر چلایا, ٹریکٹر سے ہل چلایا جا رہا ہے, اور ہل چلانے کے بعد جب زمین نرم ہو جائے, پانی ڈالا گیا, زمین نرم ہو گئی, اب اس میں بیج اسپریڈ کر دیا, بیج کو پھیلا دیا, اس عمل کو کہتے ہیں کاشت کرنا, کاشتکاری جو ہماری اردو زبان کا لفظ ہے. اور عربی میں کہتے ہیں تحرسون. کیا تم اسے کاشت کرتے ہو, اسے غور کرتے ہو؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اب اللہ نے جملہ بدلا, ये नहीं कहा कि हम काश्त करते हैं तुम काश्त करते हो, नहीं, अल्लाह ने क्या कहा, बहुत गौर कीजिएगा, अल्लाह की तौहीद समझ में आएगी। अल्लाह ने कहा अंतुम तज़रऊन, क्या तुम इसे उगाते हो या हम इसे उगाते हैं। क्या मतलब काश्त और उगाने में क्या फर्क है? काश्त में फकत बीज डाला, उगाना उसे कहते हैं कि जब आपने बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, बीज नरम हो गया, उस नरम बीज में किसने कुव्वत पैदा की कि एक जड़ बनकर जमीन की तहों को चीरता हुआ नीचे जाए और एक शाख बनकर जमीन की तहों को चीरता हुआ ऊपर आए। और जब आप पानी डालते हैं, पानी की फितरत है आप गिराइए नीचे की तरफ आएगा, फितरत है पानी की, कहीं से पानी को गिराइए, जमीन में ग्रेविटी है, कशिश सखल है, वो पानी नीचे आएगा। पानी आपने जमीन में डाला, ये किसने ताकत पैदा कर दी इस नन्हे से बीज में कि वो पानी शाखों के ऊपर तक जा रहा है, दरख्त परवान चढ़ रहा है। तो इसलिए जनाब रिसालत माम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा जनाब सलात माह की हदीस है, कभी कोई ये ना कहे कि हमने ज़राअत की, हमेशा इंसान ये कहे हमने काश्त की, इसलिए कि ज़राए हकीकी जो है, ज़राए हकीकी खुदा की जात है, वो उगाता है। रसूल की हदीस है बकायदा, तुम नहीं उगाते, खुदा उगाता, हम फकत काश्त करते हैं। तो किसने ताकत दी कि हम पानी जड़ में डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं पानी, खुदा उसको उस दरख्त के आखिरी सिरे तक पहुंचा रहा है। मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था, हम तो एक फ्लोर तक पानी पानी की मोटर के बगैर नहीं पहुंचा सकते, और ये उस खुदा की ताकत है कि आप जमीन में पानी नीचे गिरा रहे हो, पानी किस तरह खुदा ऊपर तक पहुंचा रहा है। तो खुदा ने क्या कहा, अफराई तुम मतहरसून, कभी तुम गौर करते हो, अंतुम तज़रऊना नहनु ज़ारिउ, तुम उगा रहे हो या हम उगा रहे हो। फिर खुदा ने अपने अख्तियार को बताया, लौ नशाओ लजा अल्लाह होतामन फजल तुम तफक्कहून, हम अगर चाह लें तो जो हरी भरी फसलें हैं ये जली हुई घास बन जाए, होतामन कुतरी हुई कटी हुई घास बन जाए, इन्ना ला मुग्रमून, फिर तुम कहोगे वाकई खसारा हो गया, बल नहनु महरूमून, हम तो महरूम रह गए। ये 67 नंबर की आयत तक हम पहुंच गए। खुदा ने पांचवीं दलील दी जमीन से कि कभी ये ना कहना, खुदा ने अख्तियार बताया, मैं चाहूं अगर खुदा चाह ले जमीन से दाना ना उगे, इंसानी जिंदगी बाकी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ना इंसान ये ना ये जानवर, अगर दरख्त तो नहीं है, पानी नहीं है, तो कुछ बाकी ना रहेगा। तो खुदा ने अपने अख्तियार को बताया, कभी ये ना कहे कोई कि हमने किया। और रिवायत में है आयतुल दस्तगैब शिराजी अपनी किताब बिखरे मोती की पहली जिल्द में बयान करते हैं कि आज़रबाईजान इलाके का रहने वाला एक शख्स था और वो तिजारत करता था, सामान मुख्तलिफ मुल्कों में ले जाके फरोख्त करता था। कहा एक इलाके में गया, देखा कि एक बूढ़ा शख्स है, नाबीना है और जारो कतार रो रहा है, ये जाके उसके पास बैठ गया। तो कारोबार मुल्क मुल्क क्या करता था, बैठ के क्यों रो रहा है ये बूढ़ा शख्स, नाबीना है। कहा क्यों रो रहे हो, कहा तुम मेरी दास्तान सुनोगे, हाँ सुन लो ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। कहा सुनाओ, कहा मैं इस इलाके का मालदार तरीन आदमी था और तुम जो ये वादी देख रहे हो, इस वादी में मेरे इतने मवेशी थे, गोस्वन भेड़ बकरी गाय ऊंट हर तरह के। उस जमाने में जाहिर आदमी मालदार किसे कहा, जिसके पास मवेशी बहुत हो, फसलें बहुत हो, वो मालदार था। कई पूरी वादी मेरे मवेशियों से भरी होती थी, इतना गल्ला उगता था इस जमीन पे। एक रोज मैं अपने पोते को गोद में लेकर, वो नाबीना शख्स जो रो रहा है वो बयान कर रहा है, मैं अपने पोते को लेकर, जिस पोते से मैं बहुत मोहब्बत करता था, उस पोते को लेकर मैं निकला इस वादी में और अपने पोते को दिखा रहा, देखो तुम्हारे दादा के पास कितनी अल्लाह ने ये दे रखी चीजें, निमते देखो कितनी है मेरे पास मालो मवेशी। एक मरतबा मेरी जबान पे आ गया अपने पोते से बात करते करते, तुम्हारे दादा के पास इतना है कि अगर खुदा भी तबाह करना चाहे तो उसे एक साल लग जाए। याद रखिए कुरान का पैगाम, आले मोहम्मद का पैगाम, अगर हम हमेशा दो चीजों की आदत बना लेना, आले मोहम्मद ने क्या कहा, मैं आपके सामने रोजाना छठे इमाम की हदीस पढ़ रही हूं, अगर इमाम जमान के मददगार बनना चाहते हो तक्वा अख्तियार करो, करीमाना अखलाक अपनाओ। क्या मतलब, अगर मैं और आप अपने बोलते वक्त कुछ भी मुंह से निकालते वक्त और अमल करते वक्त फकत ये सोच लें कि हम जो कह रहे हैं उससे और जो हम कर रहे हैं उससे अल्लाह राजी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद राजी है, अगर हम ये आदत बना लें ہمارے کردار میں آ جائے. یقین جانیے ہمارا کردار تبدیل ہو جائے گا, ہم مددگار امام بن جائیں گے اور امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. اگر ہم بولتے وقت اور کرتے وقت سوچ لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اب اس کی زبان سے نکلا, دیکھو تمہارے دادا کے پاس اتنا ہے کہ اگر خدا بھی مٹانے پہ آئے تو اس کو ایک سال لگ جائے گا. کہا جیسے ہی میں نے یہ کہا سامنے سے گہرے بادل نمودار ہوئے اور اس طرح سے برسے کے شدید سیلاب آیا اور اولے برس ہے, اس میں روایت میں لکھا ہے اخروٹ کے برابر کے بڑے بڑے اولے, اور اس طرح سے بکنی میں وہ شخص کہتا ہے میں اپنے آپ کو اپنے آل اولاد کو بچانے کے لیے غار میں چلا گیا, تھوڑی دیر بعد جب نکل کے دیکھا تو کچھ بھی باقی نہیں تھا, سب کچھ ختم ہو چکا تھا, سارے جانور مر چکے تھے, ساری زراعت ختم ہو چکی تھی. کہا ایک مرتبہ میں نے کہا کاش میرا کوئی گھوڑا ہی مل جائے کہ میں اس پہ سوار ہو کے جا کے دور تک دیکھوں کچھ بچا بھی ہے. یہ سوچ کے جب میں نے تلاش کیا میرا گھوڑا مجھے ملا, میں اس گھوڑے پہ بیٹھا, میں نے اپنے اس پوتے کو ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ بٹھا دیا, جو ٹیلہ جہاں غار کے پاس میں تھا وہاں ٹیلے پہ بٹھا دیا. کہا بیٹا تم بیٹھو میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچا بھی ہے. کہا میں آگے بڑھا تو مجھے اپنے پوتے کی چیخنے کی آواز آئی. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہے جو اس کو چیڑ پھاڑ کر کے کھانا چاہتا ہے. میں نے بندوق اٹھائی اور فائر کیا, فائر بجایا, اس بھیڑیے کو لگتا میرے پوتے کو لگ گیا. میرا عزیز ترین پوتا میرے ہی ہاتھ سے ختم ہو گیا. یہ کیفیت دیکھ کے میرا پوتا تڑپ رہا ہے خون میں, میں نے اس بندوق کو لے کے اپنے سر پہ مارنا شروع کیا. یہ کیا ہو گیا؟ اور سب سر پہ مارنے کے سبب میری بینائی بھی چلی گئی. کہتا ہے یہ جملہ میرا مجھے چند لمحے میں خدا نے دکھا دیا, میں چاہوں تو مجھے سال نہیں لگے گا, لمحے سے بھی کم, پلک جھپکتے میں. خدا عطا کرنا چاہے تو دیر نہیں ہے, خدا مٹانا چاہے تو دیر نہیں ہے. خدا نے عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے عقیدہ توحید سمجھایا. خدا کی طاقت کو پہچانو, خدا ہر چیز کا مالک ہے. جب وہ یہ کر سکتا ہے تو مردے کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ خدا نے چھٹی دلیل پیش کی قرآن میں, آیت نمبر 68, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. پروردگار عالم کہتا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی اس پہ غور کرتے ہو؟ افرائیتم الماء الذی, ماء پانی عربی میں کہتے ہیں, افرائیتم الماء الذی تشربون, جو تم پانی پیتے ہو کبھی اس پہ غور کرتے ہو؟ انتم انزل تموہ من المزن, اسے تم نے بادل سے نازل کیا ہے یا میں نے نازل کیا ہے؟ اور پھر خدا نے پھر اپنے اقدار کو بتایا لو نشاؤ, اگر ہم چاہیں, لو نشاؤ جال نہ ہو اجاجن, ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں, تلخ کر دیں, مگر ہم نہیں کرتے, مخلوق خدا سے محبت ہے. لو نشاؤ جال نہ ہو اجاجن فلولا تشکرون, تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ پانی بھی ہم نے نازل کیا ہے. صبح سے شام تک کتنی خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں, کتنی بار پانی پیتے ہیں, اور ہم کتنی بار خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں, کبھی غور کرتے ہیں؟ اگر غور کر لیں تو زندگی بدل جائے. خدا قرآن میں بتا رہا ہے کہ عقیدہ آخرت کی چھٹی دلیل دے رہا ہے, اس پانی پہ غور کرو, ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیتے, تلخ کر دیتے, پھر تم کیا کرتے؟ مگر ہم نے نہیں کیا. اگر خدا ایسا کر دیتا تو زندگی زمین پہ ختم ہو جاتی. جو کچھ زندگی پانی بقا کی ضمانت ہے زندگی کے لیے, تو خدا کہتا ہے فلاولا تشکرون, تو تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب دل چاہتا ہے نا, سوال ذہن پیدا ہوتا ہے, معبود ہاتھوں کو جوڑ کے کہے تو تو اللہ الصمد ہے, تو بے نیاز ہے, یہ جو تو قرآن میں بار بار شکوا کر رہا ہے تم شکر نہیں کرتے, تم شکر نہیں کرتے, تو معبود ہمارے شکر سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو بے نیاز ہے, ہر چیز کا مالک ہے. تو سنیے, جب بھی قرآن پڑھنے میں سمجھ نہ آئے تو بتائے گا کون آل محمد کہ خدا کیوں بار بار شکر کا تقاضا کر رہا ہے؟ ہمارے پانچویں نام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہم سے فقط دو ہی باتیں چاہتا ہے. پہلی چیز, کہ اللہ کی مخلوق ہم بندے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں سچی نیت سے صدقے دل سے تاکہ وہ معاف کر دے. وہ ہم سے استغفار چاہتا ہے اس لیے کہ ہمیں معاف کر دے. اور پانچویں امام کہتے ہیں دوسری چیز جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم شکر کریں. کیوں اللہ شکر کیوں کریں؟ معصوم کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. خدا نے سورہ ابراہیم کی ساتویں آیت میں کہا لائن شکر تم, اگر تم شکر کرو گے لائن شکر تم لازیدنکم, ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. تو شکر کرنے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے, شکر کرنے کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد. ملائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے شکر کرنا اور صلہ رحم ادا کرنا, رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا اور خدا کی بارگاہ میں کثرت سے شکر ادا کرنا عمر میں زیادتی کا سبب ہے, نعمتوں میں زیادتی کا سبب ہے. کہ جو کثرت سے شکر کرے گا خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے. حسین ابن علی کے صدقے میں, اس فرش عزا کے صدقے میں کہ ہم کثرت سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کریں. مولائے کائنات کہتے ہیں جو یہ دو نیکیاں کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا, اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا. اور پھر اللہ نے اپنے عقیدہ آخرت کی ساتویں دلیل پیش کی افرائیتم النار اللتی, اللہ کہتا ہے یہ جو آگ تم دیکھ رہے ہو یہ آگ تم کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے؟ افرائیتم النار اللتی تمرون, تم نے کبھی غور کیا ہے کیوں اللہ نے اس آگ کو خلق کیا؟ اور خدا کہتا ہے کہ اس نے وجہ بتائی اور پھر اپنے چیلنج اپنے اختیار کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون, جن درختوں سے جن لکڑیوں کو جلا کے آگ پیدا کرتے ہو ان درختوں کو ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟ اور اللہ تو نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کہتا ہے لو نشاء جعلناها تذکرۃ, ہم نے اس آگ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم جہنم کی آگ کو یاد کرو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم جہنم کی آگ کو یاد کرو. لو نشاء جعلناها, ہم نے اس لیے تذکرہ ومتاعا للمقوین. اور اس آگ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ ظاہر میں تو عرب سے مخاطب تھا نا, اور باطن میں ہم سب سے قیامت تک کے ہر مسلمان سے مخاطب. تو خدا نے کہا اس آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کو دیکھو تو جہنم کی آگ یاد آ جائے. اور صحرا میں جو مسافر سفر کرتے ہیں ان مسافروں کے فائدے کے لیے کہ جب رات میں راستہ نہ ملے تو یہ آگ کہیں روشن ہو تو راستہ مل جاتا ہے. کیوں کہا اللہ نے کہ جب اس آگ کو دیکھو تو جہنم کی آگ کو یاد کر لو؟ اس لیے کہ جناب رسول ختمی مرتبہ کہتے ہیں دنیا کی جو آگ ہے ہم اس آگ پہ ہاتھ رکھے رکھ نہیں سکتے, یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے وہ جہنم کی آگ. کیوں؟ وہ اللہ کے غضب کے لیے ہے, وہ اللہ کی غضب کی نمائندگی کر رہی ہے, اللہ نے غضب سے اسے خلق کیا ہے. اور اس آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ اگر یہ آگ دیکھو تو جہنم کی آگ نہ بھولنا, اور جہنم کی آگ یاد رہے گی تو پھر ہم بولتے ہوئے بھی سوچیں گے, پھر ہم عمل کرتے ہوئے بھی سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عزاداران امام, یہ دلیلیں جو پیش کی خدا نے اس لیے کہ اگر ان کو پہچان لیے تو یاد رکھو میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا میدان قیامت میں, یہ قیامت سمجھانے کے لیے خدا نے یہ 7 دلیلیں پیش کی. اور جب قیامت میں لاؤں گا تمہیں سامنے زندہ کر کے تو تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ نے پانی کو اپنی توحید کی دلیل بنا کے پیش کیا, یہ پانی ہم نے نازل کیا, پانی جو اللہ کی نعمت ہے. اور خدا کہہ رہا ہے قرآن میں ہم نے نازل کیا, اسی پانی کو اللہ کی حجت امام حسین اور ان کے بچوں پر 7 محرم سے بند کر دیا گیا. اللہ نے خلق کیا تھا اور اللہ کی حجت پہ بند کر دیا. آج 7 محرم ہے. عزاداروں, امام سے کیا ہوا ایک وعدہ یاد رکھنا, امام کا ایک پیغام یاد رکھنا جو ہم بچپن سے مجلسوں میں سن رہے ہیں. مولانا سید سجاد سے کہا تھا بیٹا سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا جب جب پانی پینا اپنے مولا کی پیاس کو یاد کر لینا. تمہارا مولا 6 مہینے کے بچے کو لے کے کھڑا تھا اور کوئی 2 گھونٹ قطرہ آب دینے والا نہ تھا. عزاداروں, آج مجھے بھی کوشش کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے, اور خدا ہمیں اس کوشش پر قائم رکھے جب جب پانی پینا تو ایک جملہ ضرور کہنا, صلوات بر حسین لعنت بر یزید. اور جو پانی پیتے ہوئے آقا مولا پیاسے حسین کو یاد کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے, 100,000 گناہ مٹا دیتا ہے, 100,000 درجے بلند کر دیتا ہے. کیوں؟ جو حسین کی پیاس کو یاد کرے, دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں کہوں مولا آپ کو عرض کربلا پہ پانی نہیں ملانا, آپ کو پیاسا شہید کر دیا, مولا ہم قیامت تک ہم چاہنے والے اپنی آنکھوں کا پانی برساتے رہیں گے, یہ آنسو برساتے رہیں گے, مولا آپ کی پیاس کا خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. ادارو غم حسین میں بہنے والے یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں. آیت اللہ میلانی بہت بڑے عالم, ان کا طریقہ کیا تھا, آیت اللہ میلانی نے ایک دن اپنے شاگرد سے کہا جب ممبر پہ مجلس پڑھنے جانا اور مجلس پڑھ کے اترنا تو اس مجلس سے 40 نوجوانوں کو لے کے میرے پاس آ جانا. ان کے شاگرد آقا اصفہانی باقر اصفہانی وہ کہنے گے اچھا, وہ 40 نوجوانوں کو لے کے اپنے استاد آقا میلانی کے پاس پہنچے. کہا میں لے آیا 40 عزادار. کہا اچھا میں کمرے میں جا رہا ہوں, ایک ایک کر کے کمرے میں بھیجنا. ان کے شاگرد کہتے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج میرے استاد نے ایسا کیوں کیا. کہا جب ایک ایک کر کے جو جاتا تھا جب آتا تھا باہر تو روتا ہوا آتا تھا, جب 20 لوگ اندر جا کے آ چکے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, کیوں ایسا بلا رہے ہیں میرے استاد. کہا جب میں اندر داخل ہوا میں نے پوچھا آغا آپ کیوں بلا رہے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی کوئی جوان داخل ہوتا تھا آیت اللہ میلانی سوال کرتے تھے تم حسین سے محبت کرتے ہو. داخل ہونے والا کہتا تھا ہاں محبت کرتے. کہا کتنی محبت کرتے ہو؟ بہت زیادہ چاہتے ہو حسین کو. جیسے ہی آیت اللہ میلانی سوال کرتے تھے وہ آنے والا جب مجلس سے اٹھ کے زارو قطار رونے لگتا تھا, اتنا چاہتے ہیں مولا کو, جب تک زندہ رہیں گے مولا پہ گریہ کرتے رہیں گے. تو آیت اللہ میلانی کا شاگرد کہتا ہے اپنے استاد سے آقا آپ تو مشتہد ہیں, آپ تو مرجے ہیں. اور جیسے ہی کوئی روتا تھا وہ اپنے کفن سے وہ آنسو پوچھ دیتے تھے تاکہ میرے کفن میں یہ غم حسین میں بہنے والے آنسو میرے کفن میں جذب ہو جائیں. ان کے شاگرد کہتے آغا آپ تو مشتہد ہیں, آپ کا مرتبہ بلند ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا میدان قیامت میں یہ امام حسین پہ گریا اور یہ توسل حسین ہی کام آئے گا. بس ادارو آج گریا میں کمی نہ کرنا, یہ آنکھوں سے بہنے والا آنسو بارگاہ امام میں نذرانہ پیش کریں گے. مولا ہم ہوتے کربلا میں, ہم زیارت پڑھتے ہیں نا فیا لیتنی کنتو ماں کو فافوزہ فوزا عظیمہ, کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے. ادارو شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے, دیکھو کل قربانی کا دن ہے, ام فروا بھی اپنے لال قاسم کو تیار کر رہی ہے, بیٹا تم نے سب سے پہلے قربانی پیش کرنی ہے. دیکھو ایسا نہ ہو دنیا کہہ دے امام کا بیٹا تھا مگر ماں کے دودھ نے وفا نہیں کی. ہر ماں اپنے بچے کو شوق شہادت دلا رہی ہے اور ام فروا بیوہ ہیں اور بیوہ کا سہارا تو فقط اولاد ہوتی ہے, مگر اپنے بیٹے کو شوق شجاعت دلا رہی ہے بیٹا تم نے کل قربان ہونا ہے. عاشور کا دن آیا, قاسم بار بار جا رہے ہیں مولا کی خدمت میں اور کتنا سخت امتحان ہے مولا کا کہ جب بھی قاسم جاتے ہیں کہتے ہیں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے 13 برس کا سن ہے. مولا نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں زار و قطار رونے لگتے ہیں. مولا حسین کہتے ہیں تجھے تو اپنی گودوں میں پالا ہے میں نے, تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے مختل میں جانے کی اجازت دے دوں. جب قاسم کو اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے وقت آخر میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور میری ماں سے کہا تھا قاسم کی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی حفاظت کرنا, جب میرے بیٹے پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا. یہ یاد آتے ہی قاسم نے تعویذ کو کھولا, تعویذ میں تحریر تھا میری جان قاسم ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دنیا تمہارے چچا کی دشمن ہو جائے گی, قاسم تم میری جان ہو, اپنی جان کو اپنے آقا پہ قربان کر دینا, اپنے چچا پہ قربان کر دینا. یہ تحریر پڑھ کر قاسم خوش ہو گئے, مولا کی خدمت میں آئے, مولا ہی پڑھیے تحریر. عزادار دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے امام حسن کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں یا امام حسن مشتبہ ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں موت سے بلا سے بچانے کے لیے, مولا آپ نے تعویذ پہنایا تھا قاسم کو موت سے انکار کرنے کے لیے. قاسم یہ تحریر لے کے خدمت امام میں آئے, امام حسین نے جب یہ تحریر پڑھی زارو قطار ہوتے ہیں مولا, ارے قاسم یہ کیا دکھا دیا, یہ تو میرے بھائی کا حکم ہے, اب میں تجھے نہیں روک سکتا, مگر آ قاسم تجھے تیار کر دوں. مولا نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. کیسے تیار کیا؟ پہلے سر پہ امامہ باندھا, اور جب امامہ باندھ دیا نا تو امامے کے دونوں سرے کندھے پہ کھلے چھوڑ دیے. جب کسی مرنے والے مرد کو غسل و کفن دیا جاتا ہے تو مستحبات میں سے ہے کہ سر پہ امامہ باندھ کے دونوں سرے چھوڑ دیے جائیں. مولا بتا یہ رہے تھے یہ یتیم ہے, باپ نہیں ہے, میں اس کو کفن پہنا کے بھیج رہا ہوں. مولا نے امامہ باندھ دیا, اب مولا نے پیرہن پہنایا. جب پیرہن پہنایا نا تو بڑی عجیب نظروں سے مولا حسین قاسم کو دیکھنے لگے, اے میرے بھائی کی گھر دیکھنے لگے. اور دیکھنے کے بعد مولا نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا. قاسم نے پوچھا چچا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا یہ چاک گریبان ہونا یتیموں کی نشانی ہے, تو یتیم حسن ہے. یہ کہہ کے مولا نے گھوڑے پہ سوار کیا. قاسم آئے ہیں مقتل میں, حیدر کرار کا پوتا ہے, بڑی شان سے لڑا ہے مگر تین دن کا پیاسا ہے, تین دن کا پیاسا ہے. چاروں طرف سے لاکھوں کا لشکر ہے, تیروں تبر چلے, نیزے چلے, زخموں سے چور چور ہو گئے قاسم. اب جب گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے, زلزلا سے نیچے آنا چاہتے, گھوڑے سے گر رہے ہیں تو صدا دی مولا ادرکنی. اس صدا کا سننا تھا. عباس دوڑے, حسین دوڑے, کیوں دوڑے؟ دیکھ رہے تھے قاتل کھڑا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے سر قلم کر دے. مولا عباس دوڑے, مولا عباس دوڑے, مامے حسین دوڑے. اب جب پہنچے ہیں لشکر عزیز بھاگا ہے, اس طرح بھاگا گھوڑوں کی ٹاپے اور زمین پر فروا کلا سید سجاد سے مدینے میں ایک شخص نے پوچھا تھا وہ کون شہید ہے جو بار بار مولا کو پکار رہا تھا؟ کہا وہ میرا بھائی قاسم ہے. جب جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی قاسم پکارتے تھے مولا ادرک نہیں. ارے مولا جب پہنچے قاسم کی لاش پارا پارا ہو گئی. مجھے نہیں معلوم جب یہ پارا پارا لاش خیمے میں آئی ہوگی ماں نے کس طرح دیکھا ہوگا. الا رحمة الله للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے قاسم کی پارا پارا لاش کا واسطہ, ام فروا کے صبر کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. خدا اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہ میں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. پاک پروردگار تجھ سے